بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعید الاولی کی 13 تاریخ، 1440 ہجری کا سال، اور 15 نومبر 2024، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ سورۃ الصف کی 28 سپارہ کی تلاوت کی ہیں. اس میں نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے کون سا انسان سب سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے، اور خصوصی طور پر ایسے شخص پر بہتان اور الزام لگائے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور اس کا منشا اور اس کی غرض اور اس کی کا مطالبہ لوگوں سے صرف ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کو پکارو اور اس کی بندگی کرو. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اسلام کی طرف وہ بلاتا ہے. والله لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو پھر الگ بات ہے، الگ اسی حالت میں وہ چلتے رہے تو پھر ایسے لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، وہ لوگ چاہتے ہیں، ظالم لوگ، کافر، نافرمان، کہ اللہ کا یہ نور ہے اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں، یطفئوا نور اللہ، اللہ کا نور، یفواہہم، اپنی زبانوں سے، زبانوں سے کس طرح، پھونک مار کر یا پروپگنڈا کر کے، کہ اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرنا، نبی کے خلاف پروپگنڈا کرنا، اور تاکہ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں، لوگ ان کی پیروی نہ کریں، لوگ ان کی اتباع نہ کریں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس نور کو، یعنی اسلام کے نور کو، ایمان کے نور کو پورا کر کے رہیں گے اگرچہ کافر اس بات سے ناگوار ہوں، ان کو ناگوار گزرے، ان کو ناپسندیدہ ہو کہ اسلام اور ایمان اور دین لوگوں تک کیوں پہنچ رہا ہے. لوگوں کی ناگواری کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی شریعت کو، دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر کے رہیں گے. هو الذی ارسل رسولہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دنیا کے دینوں پر، ادیان پر، دین اسلام کو، دین ایمان کو، شریعت اسلام کو غالب کر کے رہیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، یا دوسری جگہ پہ ولو کرہ الکافرون، کہ اگرچہ یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اگرچہ ان کو ناپسند ہو. تو یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان آیات کی روشنی میں ایک فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مضر ولا وبر، کہ زمین پر، یعنی یہ جو ہم اس کائنات میں رہتے ہیں، اس زمین پر کوئی بھی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں ہوگا، الا ادخل عليهم كلمة الاسلام بعز عزيز بذل ذليل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس گھر میں، کچا ہے یا پکا ہے، مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے، شمال یا جنوب میں، اس میں لوگ عزت کے ساتھ، چاہے لوگ اس کو چاہتے بھی ہیں پھر بھی نہیں چاہتے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی وہاں اسلام داخل کرے گا، یعنی جو کافر ہیں وہ ذلیل رسوا ہوں گے کہ ان کے علاقوں میں اور ان کے ممالک میں اور ان کے ریاستوں میں یہ اسلام داخل ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس زمین پر آئیں گے تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پیشن گوئی جب یہ پوری ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن اس اسلام کو کچے اور پکے گھر میں، مغرب اور مشرق، شمال جنوب، ہر ایک گھر میں پہنچانے کے لیے ہمارا کتنا حصہ ہے، ہمارا اس میں کتنا کردار ہے، ہم نے اس میں کتنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلے انفرادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تبلیغ کرو، آپ نے اس حکم پر عمل کیا، متعدد آپ کے اہل گرن، سب سے پہلے آپ کے جتنے بھی قریب ترین افراد تھے وہ اسلام لے کر آئے، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر آپ کے متحد پرورش پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آپ کے دوست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طرح چلتے چلتے تھوڑا سا ایک گروہ اور جماعت اور قافلہ بن گیا۔ تقریباً پہلی وحی کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جب سورہ علق کی پہلی پانچ آیات کریمہ نازل ہوئیں، اس کے تقریباً 2.5 سال کے بعد فترۃ الوحی جس کو بولتے ہیں، پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی، سورۃ المدثر کی آیات کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور پھر اس طرح ایک دوسری جگہ پہ سورہ شعراء کی آیت کریمہ نازل، فانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک، تو وہاں یہ حکم دیا کہ تم اپنے عزیز جو قریبی ہیں ان کو دعوت دو، اور پھر لوگوں کو بھی دعوت دو۔ آپ نے دعوت دی، اس کا تذکرہ گزرا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ، اور پھر لوگوں کو عمومی دعوت دی مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر۔ تو سب سے پہلے جو مخالف کرنے والے تھے، آپ کے رشتہ دار ہی عزیز تھے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو لہب، اس نے مخالفت کی، وہ واک آؤٹ کر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ دیکھیے کہ اس نے ایسے الفاظ زبان سے نکالے کہ انسان اپنے رشتہ دار سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی مجھے کوئی ایسی بات کرے گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حق تو نہیں تھا کہ آپ نے اس کا کوئی حق مارا ہو، کوئی جائیداد ضبط کر لی ہو، یا اس کا کوئی عہدہ آپ نے پامال کر لیا ہو، کہ غصب کر لیا ہو، صرف ایک اللہ کی طرف دعوت کے لیے بلایا، تو اس نے اتنی شدید مخالفت کی کہ اے محمد تمہارے ہاتھ اعوذ باللہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ آپ کے نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ وہ ہلاک ہو جائے، وہی نہیں، چاچا اور چاچی دونوں بڑھ چڑھ کر آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی جان۔ تو ہوا ایک مرتبہ یہ کہ اس کی جو اہلیہ تھی ابو لہب کی، وہ بڑا لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کے سر پہ رکھتی تھی، اور جب انسان سر پہ رکھتا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وزنی ہے وہ کافی، تو اس نے ایسے کرتی تھی کہ وہ جو کپڑا تھا جس کو لکڑیاں باندھی ہوتی تھی، اس نے اپنے ادھر بھی باندھ لیتی تھی ادھر بھی، تاکہ وہ بیلنس رہے اور وہ گرے نہیں. تو تبت یدا ابی لہب مطلب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلہ نارم ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. یہ حمال وامرأته، امرا کا معنی کہ اس کی بیوی، کس کی؟ ابو لہب کی، آپ کی چاچی. وامرأته حمال، حمالہ کا مطلب کہ اٹھانے والی، بہت زیادہ اس کی عادت تھی صبح صبح جانا اور جنگل سے کانٹے توڑ کر آپ کے راستے میں، جہاں جس طرف اس کو پتہ تھا معمول آپ کا کہ کس طرف کس راستے میں جاتے تھے، تو وہ یہ حرکت کرتی تھی. اب مالت الحطب، لکڑیاں اٹھا کر، فی جیدھا حبل من مسد، جید کہتے ہیں فی جیدھا، یعنی اس کے جو گلا ہے اس میں مسد، مسد میں ایسی رسی جسے بٹ 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 دیا جائے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض رسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بل دے کر کافی زیادہ، جتنی زیادہ بل دیے جاتے ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو ایسی رسی سے وہ اپنے اس نے لکڑیوں کو باندھا ہوتا تھا پہ لے کر. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اٹھا کر لے کے آ رہی تھی اپنی اسی کاروائی کے لیے، تو وہ جو گٹر تھا وہ نیچے کو کھسک گیا اور وہ جو رسی تھی اس کے گلے میں ٹائٹ ہو گئی بند، تو اسی سے وہ مر گئی. بولا اس نے، چلائی، وہ چیخو پکار کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ اذیت ناک موت اس انداز سے اس کو آئی. تو آپ نے تو یہ اس آیت کریمہ کے رسول لہب کے اندر اللہ سبحانہ دونوں کا تذکرہ کیا، یعنی مخالفت، کہ آپ کی دعوت کی مخالفت آپ کے عزیز ترین رشتہ داروں نے کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عبادت کیا کرتے تھے، مطاف ہیں، مطاف عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ طواف کر بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے، سجدے میں گئے تو ان میں سے کچھ گنڈے بیٹھے ہوئے تھے، کفار کے مشرکین، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کون ہے وہ فلاں، لوگوں نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجری، آپ دیکھیں اوجری کتنی ہوتی ہے، جس کے اندر جانور کی غلاظت ہوتی ہے، جو انسان کھاتا ہوتا ہے بھوسا جو ہے اس کے اندر اسے نکلتا ہے، تو اس کے گاربیج کون اٹھا کر لائے گا، اتنی بڑا بڑا جانور اس کا گاربیج، اس کو لا کر پھر ایک بندہ سب سے بدترین اور بدقسمت شخص وہ اٹھا کر اس نے لے کر آیا، اور لا کر جو ہے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تھے تو آپ نے اس نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ رکھ دی، اور اتنی زیادہ وزنی تھی اور اتنی زیادہ بدبودار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. کسی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس طرح آپ کے والد محترم کے ساتھ کچھ گنڈوں نے بیت اللہ کے مطاف میں اس طرح کی حرکت کی ہے. تو بیچاری اتنی زیادہ یعنی نحیف تھی، لیکن اپنی پوری ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہٹایا. اس مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتوں کو ان پر مسلط کر دے. اور اب وہ ٹھٹھے کر رہے تھے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام لے کر ان کے لیے بدعا کی اس موقع پر. اندازہ لگائیے کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں، صرف اپنی عبادت کر رہی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت. تو پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے کہہ دی چاہے وہ بدعا بھی ہے تو وہ پتھر پر لکیریں وہ پوری ہو کر رہے گی. رتی یعنی یہ بات آج مسلمان کو تو شاید اس میں تردد ہو، شک ہو، لیکن کافر بھی جو جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات جو بھی نکل گئی وہ اٹل ہے، وہ پوری ہونے والی ہے. تو وہ جب سفر میں جاتا تو اسے وہ کہتا، ڈرتا تھا کہ میں ابو لہب کا ہی بیٹا تھا، ابو جہل کا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا تو یاد تھی, تو اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کہا کہ یہ میرے کوئی حصار کا اس کیا کیا کہ ریگستان میں جب جاتے تھے تو جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے یہ کاروان, تو ہوا یہ کہ اس کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر بندوبست کیا, وہ لکڑیاں ہوتی ہیں نا کہ اس طرح دو رخی لکڑیاں ہوتی ہیں جیسے وائی شیپ کی ہوتی ہے, اس طرح انہوں نے دو لکڑیاں لی چار اس کے پائے بنائے اور اس کے اوپر اس انہوں نے چار پائے کی شکل میں بنا کر اس کو اوپر لٹایا سب سے اوپر, اور آپس میں ارد گرد جو ہے خود لیٹ گئے تاکہ اس کو کوئی درندہ تکلیف نہ پہنچائے. تو وہ درندہ آیا اور آ کر سب کو سونگا اور پھر جا کر چھلانگ لگائی اس کے اوپر, جا کر اس کو چیر پھاڑ کر کے ہلاک کر کے بھاگ گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد, کہ مجھے اللہ کے لیے جتنی زیادہ تکالیف دی گئی ہیں کسی کو بھی نہیں دی گئی, اتنی زیادہ تکالیف کسی اور دوسرے کو نہیں دی گئی. تو اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون, کہ سب سے زیادہ جو تکالیف اور ازمائشیں اور امتحان آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے نام پر, پھر صالحین جو نیک لوگ ہیں, ثم الامثل فالامثل, اس کے بعد جو جس طرح جس کا جتنا زیادہ دین ہوگا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو آزمائشیں اور امتحان آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حج کے لیے, جو حج ہوتا تھا موسم ہوتا تھا تو وہاں جاتے تھے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے, ایک بینگا شخص جس کے آنکھیں بینائی جو ہے وہ ٹیڑھی تھی آنکھیں, تو وہ آپ کے پیچھے لپکتا اور لپک کر باتیں کرتا کہ لوگوں کو پکارتا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے اور وہ پیچھے سے وہ آوازیں لگاتا جاتا, آوازیں کرتا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بات نہ سنو علیہ حسب اللہ. تکالیف یعنی کون سی ایسی تکلیف ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دین اسلام کی تبلیغ میں نہ اٹھانی پڑی ہو, آپ کے منہ پر آپ کے روبرو لوگ آپ کو طرح طرح کے جملے کہتے تھے, کبھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ مجنون ہے, کبھی کوئی آپ کا کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, کبھی آپ کو کچھ کہتا ہے, بد زبانی بد کلامی اور فوش کلامی یہ لوگوں کا وتیرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام برداشت کرتے تھے. تو یہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو کہ یہ وہاں جا کر تبلیغ ہو سکتی, آپ وہاں پہنچتے تھے, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو سورہ شعراء کی یہ آیت کریمہ نازل کرنی پڑی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کیونکہ اس سے پہلے سورہ توبہ کی آخری آیت کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اس حریص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہیں کہ ان کو یہ دلی تڑپ ہے, یہ لگن ہے کہ کسی طرح لوگ کفر سے نکل کر, آگ سے نکل کر, جہنم سے دور ہو کر اللہ کا کلمہ پڑھ لیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا ابو طالب, کتنی ان کی خدمت تھی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وجہ سے بہت تمنا تھی کہ میرے چاچا جنہوں نے میری اتنی خدمت کی, اتنی حفاظت کی, تو وہ کلمہ پڑھ لیں. آپ آ کر آپ نے ان کو کہا کہ جب ان کا آخری وقت تک چلو میرے کان میں ہی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دو, لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جب آپ نے بہت کچھ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اور اس کے اندر عنکبوت کے اندر سورہ قصص کے اندر یہ آیت کریمہ نازل, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں جس کو کہ ہدایت مل جائے اس کو ہدایت ملنا کوئی لازمی نہیں ہے, انک لا تهدی من احببت, جس کو آپ چاہتے ہیں, تمنا ہے کہ فلاں بندے کو, جیسے کہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ کے چاچا ابو طالب کو ایمان نصیب ہو جائے, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, لیکن ایمان اسی کو مقدر ہوتا ہے, اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں. اس سے ہمیں ہم اندازہ لگائیں کہ ایمان کی قدر و منزلت کتنی ہے. یہ جو ایمان اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بغیر مطالبے کے اور بغیر ہم کسی درخواست کے، بغیر کسی دعا کے دے دیا، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کی قدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے موقع پر دعا سکھلائی ہے تاکہ ہمیں ایمان کی اس نعمت کی یاد دہانی ہمیشہ رہے. جس طرح ہم جسمانی طور پر بقا کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اس طرح ایمان ہماری آخرت کی بقا، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے وہ لازمی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے اندر رتی برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. رتی بس اور تھوڑا سا بھی تو یہ. لیکن اگر کسی کے اندر، پھر ظاہر ہے کہ ایمان تو پھر مختلف تفاوت ہے نا، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ایمان کی قدر و مدل کرنی. تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، جو احادیث کے الفاظ ہیں نا، جو دعا کے مسلمین من نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہر لحاظ سے ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی ثابت قدم رہے. تو وہاں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے اتنا زیادہ، اتنی زیادہ محنت کر کر، اتنی زیادہ مشقت اٹھا کر کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو. لعلک باخع نفسک الا یکون، کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. ایسا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو بتانا پڑا، آپ کو کہنا پڑا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. The summary what I was saying regarding the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, first of all, it is the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, not only the him but all the anbiya, the prophets, to propagate and to spread Islam. And it was the Nabi sallallahu alayhi wa sallam who was instructed after the interruption of the wahi, after the first revelation, he was instructed that you should go to the people and generally and openly invite. So he invited. Then there was opposition from different people, particularly from his own family members, his own uncle Abu Lahab. And Nabi sallallahu alaihi wasallam in the hadith says, no one had such opposition or such a mukhalifat other than the me, Nabi sallallahu alaihi wasallam, because he is the Sayyid al-Anbiya. Whatever you can imagine, what sort of torture or anything a person can harm to anyone, that's happened to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because he was only inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala to safeguard the humanity, to safeguard human being from the hellfire for their own benefit. Someone said, he's majnoon. Imagine if someone is inviting you, you are going to invite someone, come to Allah subhanahu wa ta'ala. He says, you are pagal, you are crazy, you are this and that. What will be your response? And also once he was doing the ibadah worship in the courtyard of the Baytullah, one of the most, like, a person who, like, unfortunate person I would describe, who brought a garbage of the camel and put it on the back of Nabi sallallahu alaihi wasallam while he was in sajda prostration. Imagine the filthy stuff and in the masjid, Baytul Haram. So any punishment, any hardship, every punishment he went through because of inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah on other hand, Allah subhanahu wa ta'ala had to reveal the ayah la'allaka, because he always, day and night, whenever he would have the opportunity. For example, at the time of Hajj, he would go there. An old man would chase him and would cry after him, don't listen to this guy, he is crazy, he is this and that. Imagine, the person is after Nabi sallallahu alaihi wasallam, he is saying, why he was there only to invite the people towards Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the Nabi sallallahu alaihi wasallam, the opposition to Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'wah. So much so, he says that I bear so much pain, so much trouble, so much hardship, no any other prophet, no any other person went through. Even he had to face the divorce of his own two daughters because of this da'wah. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam, now the question is that, and then I quoted the hadith earlier, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that this Iman and Islam will enter before the Day of Judgment in every house. Even the people dislike or people like it. Whether the like proper house, whether it is like shared or anything. This Iman is going to enter in every single house. But now the question is that what is my contribution towards to spread this Islam and Iman? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِ أَنْ هُوَ الَّذِي يَسَّرَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى Allah going to dominate this Iman and Islam and every part of the world. But the question is that what I have contributed towards to spread it. So therefore it's our responsibility, every single Muslim's responsibility to share this Iman, this Amana, which Nabi sallallahu alayhi wa sallam tried his best to spread to every single person so they could be saved from the hellfire. So Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to fulfill our responsibility wisely and responsibly. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ